المعيد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے حد و بے قیاس کرم و فضل ہم پر کہ رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں ہمیں نصیب ہوئی، قرآن کا یہ مبارک مہینہ ہمیں ایک دفعہ پھر نصیب ہوا۔ دعا کریں اللہ رب العالمین تمام کی تراویح روزے اور جملہ حسنات جو مسلمان نیکیاں اس مہینے میں کر رہے ہیں اللہ اپنے کلام پاک کے صدقے اور اس محبوب مہینے کے صدقے تمام کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ علم دین کی آگاہی کے لیے اسلامی عقائد و نظریات اور احکام و عبادات و تاریخ، اسلامی معاشرتی زندگی، اسلامی معاشی زندگی، اسلامی عائلی زندگی، المختصر انسانی شعبوں پر، انسان کی زندگی جتنے شعبوں پر محیط ہے، ہر سال کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں جملہ مسائل پر قرآن مجید سے مختلف عنوانات کو تحقیقی اور ترتیبی طور پر پیش کیا جائے تاکہ قرآن مجید کے ان تمام مضامین سے ہم اپنے آپ کو بہرہ مند کر سکیں۔ اس دفعہ بھی الحمدللہ چند خاص مضامین اور خاص موضوعات کو ہم نے اپنے درس میں شامل کیا ہے، لیکن وہ تمام چیزیں وقت کے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، کیونکہ پورے مہینے کا تسلسل ہے تو درس کی نوعیت اور اس کے مضامین کی اہمیت اور وقت کی رفتار اور اس کی گنجائش کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ قرآن کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کا مبارک کلام اس مہینے میں نازل ہوا، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے جو چند مخصوص صورتوں کو ہم زیر بحث لائیں گے اور اس پر آج تک کے سواد اعظم امت کا جو نظریہ ہے اس کو انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے، جس میں بنیادی موضوع ہمارا توحید ہے اور عقیدے میں رسالت ہے، اور اس کے بعد ایک مسلمان کو کیسی زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ تین موضوع قرآن کے ہیں اور الحمدللہ اسی کو ہم نے اپنے اہداف میں شمار کیا ہے۔ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کو بنیادی طور پر قرآن کا تعارف ہر مسلمان کے سامنے ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کے تعارف سے، کیونکہ دین کا اصل سر چشمہ جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن مجید ہی دین کی حقانیت پر، دین کی سالمیت پر، اللہ رب العالمین کی توحید پر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر سب سے بنیادی دلیل ہے، اور اسلام کا مکمل دار و مدار قرآن مجید پر ہے۔ لہذا میں نے ضرورت کو محسوس کیا کہ وہ تمام تر تفاسیری مضامین کو شروع کرنے سے پہلے کچھ تاریخ قرآن پر چند نادر گفتگو کے سلسلے کو شروع کیا جائے،
تاکہ وہ مضامین جو عموماً تقاریر میں شمار نہیں کیے جاتے، ذکر نہیں کیے جاتے، وہ ایک تلمیز قرآن، قرآن کے شاگرد کے سامنے سب سے پہلے قرآن کے جن مضامین کا ہونا ضروری ہے، تو قرآن کے مہینے رمضان مبارک کی مناسبت سے ہم نے آج کی گفتگو کا عنوان تاریخ نزول قرآن رکھا ہے. اس گفتگو میں بنیادی طور پر جو چیز دیکھی جانی ہے وہ قرآن کریم کے نزول کی تفصیل ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کے موضوعات کے اندرونی تشکیل اور اس کی وحدت کیا ہے، یہ چند وہ علمی مضامین ہیں جو انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں آج کے درس میں پیش کیے جائیں گے. قرآن کریم کے تحفیظ کے حوالے سے اور قرآن کریم کے اپنے اسماء کے حوالے سے انشاءاللہ وہ امور بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ آج ہمارا یہ علمی حلقہ اور یہ علمی مجلس جو ہے وہ تاریخ نزول قرآن کے عنوان سے ہے. آج ہم قرآن مجید کی آیات کا ایک تاریخی تناظر کو انشاءاللہ اس درس میں بحث میں لائیں گے، اور قرآن جو آج ہمارے سامنے موجود ہے یہ کن مراحل سے گزرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، اس کی آیات، اس کی صورتیں، اس کے مضامین. اور میں پھر عرض کر دوں یہ بہت ہی بنیادی موضوع ہے ہر مسلمان کو جاننے کے حوالے سے، قرآن کریم کی کتابت کے حوالے سے اور بیق وقت نازل ہونے والی صورتوں کی ترتیب کے حوالے سے، موجودہ ترتیب جو موجود ہے اس میں نبوی اختیار کا کیا دخل ہے، جو قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے اور سورہ ناس پر ختم ہو رہا ہے، اسی طرح اس کی اندرونی ترتیب اور تقسیمیں جو ہیں اس حوالے سے تاریخی تناظر اس کو کیا کہتا ہے، قرآن کریم کے لب و لہجے اور اس کی تلاوت کے انداز کے بارے میں تاریخی پس منظر کیا ہے، اور اس تمام تر عنوانات اور ان تمام تر موضوعات کا مجموعی موضوع آج ہمارا ہے وہ ہے تاریخ نزول قرآن. اب نزول کے ضمن میں جتنی باتیں آئیں گی وہ انشاءاللہ تحقیق کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کی جائیں گی. ہم اپنے درس کو شروع کرتے ہیں پہلے اس بات سے کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ چند چند، کیونکہ تاریخ قرآن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تاریخ نزول قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو جہاں پر ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ 23 سال کے اس عرصے کے اندر قرآن مجید پورا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک پر نازل ہوا اور 114 کے قریب صورتیں پر یہ مشتمل اور 6666 آیات کا جو یہ مجموعہ ہے یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی تاریخ رکھتا ہے، اور اس پر علماء نے بڑی لمبی لمبی اور بڑی زخیم کتابیں لکھی ہیں. اور یہ اتنا ضروری موضوع ہے کہ جب بھی تفسیر کو شروع کیا جاتا ہے اور جب بھی قرآن کریم کے ترجمے اور بیانات کو شروع کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے قرآن کی تاریخ ضرور ذکر کی جاتی ہے، تاکہ اس مضامین سے ہر خاص و عام، ہر بچہ جوان، ہر ذی علم اس سے مستفیض ہو اور اس کا تعلق ایک ربط ہو، کہ ایسا نہیں کہ میرے باپ نے مجھے کہا تھا یہ قرآن ہے تو میں تسلیم کر رہا ہوں، بلکہ اس کا ایک تاریخی اور قطعیت اور ایک ضروری سلسلہ جو آج تک موجود ہے اس کو ذکر کرنا ہر مفسر نے لازم قرار دیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ موضوع ان تمام صورتوں کی تفسیر سے جانے سے پہلے ہم اس امت کی انفرادیت پر بھی انشاءاللہ کلام کریں گے کہ اس امت کی خاص خصوصیت کیا ہے وہ قرآن کے حوالے سے، وہ ایک خاص موضوع انشاءاللہ اس حوالے سے آئے گا جو ایک منفرد اور میں سمجھتا ہوں کہ نادر موضوع ہوگا. اور اسی طرح ایک موضوع جس پر ہم نے کافی کوششیں کر کے اس کو ایک مقالے کی صورت دی ہے وہ ہے ترجمہ قرآن، اور اس میں ہم نے بنیادی موضوع یہ مانا ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے بندہ ہدایت نہیں پاتا بلکہ گمراہ ضرور ہو سکتا ہے صرف ترجمہ پڑھنے سے. اور اس پر میں نے 1400 سال کے محدثین اور مفسرین کے اقوال آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ صرف ترجمہ قرآن کو نہیں سمجھاتا، صرف ترجمہ جو ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھاتا، اور قرآن آسان کتاب نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کئی شرائط ہیں، کئی ضابطے ہیں، تفاسیر کے کئی پہلو ہیں. تو لہذا ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے خاص قسم کا ذہن گردش کرتا ہے کہ بس ترجمہ پڑھ لیجئے جان چھڑ جائے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترجمہ صرف قرآن کا پڑھنا یہ ہدایت کی طرف نہیں لے جاتا، اس میں بے شمار خطرات سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو انشاءاللہ ایک مقالاتی صورت میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں آنے والے درسوں کے اندر مختصر انداز میں پیش کروں گا. یہ بنیادی غلطیاں ہمیں جو لگتی ہیں قرآن سے فیض لینے میں، اسی کو ہم خاص طور پر ٹارگٹ کریں گے اور ہدف بنائیں گے، اور آج تک امت نے قرآن کی تاریخ اور اس کے سمجھنے کا جو سلیقہ اور طریقہ بیان کیا ہے، تو تاریخ نزول قرآن کے سبجیکٹ اور عنوان کے تحت انشاءاللہ ان تمام موضوع کو ہم پیش کریں گے. اور یہ ہمارا موضوع جو ہوگا وہ قرآن کا تحقیقی مطالعہ کے نام سے ہوگا، کہ مضامین قرآن کا تحقیقی مطالعہ، کہ صرف قرآن اٹھایا اس کے وقت گردانی کرتے رہے یا تلاوت کرتے رہے اس کے ترجمے کو دیکھتے رہے تو یہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک ہمارے لیے خطرے کا باعث بنتا ہے. انشاءاللہ یہ چند چار پانچ چھ دنوں میں ہم پہلے قرآن کا یہ تحقیقی مطالعاتی اور ایک تحقیقی مطالعہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الدحا اور سورۃ علم نشرح اور سورۃ کوثر کے وہ علمی اور دقیق اور روحانی مضامین انشاءاللہ جو زبان مصطفیٰ اور زبان صحابہ سے صادر ہوئے ہیں اور سواد امت نے جو بیان کیا، انشاءاللہ رمضان مبارک کی شب کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہوئے اپنے علم میں، اپنے ایمان میں اور اپنے ذخیرہ روحانیت میں انشاءاللہ ہم اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے ساتھ مکمل تحقیقی ذوق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں پورا ربط عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے اس مضامین سے اللہ رب العالمین ہمیں بہرمند فرمائے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ تاریخ نزول قرآن ہے. اس میں گفتگو بنیادی طور پر جو ہم کریں گے وہ نزول کی تفصیل کے حوالے سے کریں گے. تو آئیے پہلے ہم اپنے مضمون کی طرف چلتے ہیں جو اس کے تفصیلی مضمون، تفصیلی نزول کے حوالے سے، کہ قرآن کے نزول کا کیا سلسلہ رہا اور کیا ترتیب رہی. اس پر میں نے پہلے بھی کئی عنوانات اور کئی موضوعات آپ کی خدمت میں گزشتہ رمضان المبارک میں پیش کیے ہیں، لیکن آج کچھ اس سے ہٹ کر چند اور علمی معلومات اور اجلہ علماء کی فکریں جو قرآن کی تاریخ کے حوالے سے، جس کے مطالعے کرنے سے میں بڑا متاثر ہوا، تو میں نے اس لیے تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے بطور مقدمہ ایک طالب قرآن ہونے کی حیثیت سے، ایک تلمیذ قرآن ہونے کی حیثیت سے، قرآن کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے ہم نے اس کو ضروری جانا. تو جہاں پر تاریخ نزول قرآن کی بحث ہے تو سب سے پہلے اس بات کو جان لینا ضروری ہے کہ نزول قرآن کے حوالے سے تین چیزیں عموماً زیر بحث رہتی ہے، ایک نزول قرآن اور ایک تنزلات قرآن اور ایک حفاظت قرآن. یہ تین اس کے مستقل موضوع ہے. اور قرآن نے خود، اگر قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید خود جگہ جگہ پر اس موضوع کو کھولتا ہے اور بیان کرتا ہے، اور یہ اتنا ضروری موضوع ہے ایمان کے حوالے سے کہ یہی موضوع حضور کی رسالت کی دلیل بنا ہے. نزول قرآن ہی کی بحث حضور کی رسالت کی دلیل بنی ہے، حفاظت قرآن کا موضوع ہی حضور کی رسالت کی دلیل بنی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ایمان کے لیے اور ایمان کو بچانے کے لیے اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کتنا ضروری موضوع ہے، اور قرآن مجید کی مضامین کو جاننے کے لیے یہ کس قدر ضروری موضوع ہے. جس طرح کہ نزول قرآن کے حوالے سے جو تین صورتیں آتی ہیں، تین صورتیں میں نے آپ کی خدمت پیش کی، یعنی تین اس کے مختلف گوشے ہیں. ایک نزول ہے اور ایک اس کا خاص طریقہ انزال ہے اور اس کا ایک خاص طریقہ حفاظت ہے. نزول کا معنی یہ ہے کہ بیک وقت اس کا اتر جانا، اور یعنی اس کو دوسرے انداز میں یہ کہتا ہے کہ انزال قرآن، یعنی بیک وقت اس کا اتر جانا، اور ایک تنزیل قرآن، وہ ہے ٹھہر ٹھہر کر تھوڑی دیر میں اترنا، اور پھر ان تمام مضامین کی حفاظت. یہ تین موضوع ہے. قرآن کریم میں جس طرح ذکر کیا تھا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، تو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا مصدر جو آتا ہے وہ انزال آتا ہے. اور ایک جگہ ذکر کیا گیا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم اس کے اتارنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں پر انزال نہیں، تنزیل ذکر کیا گیا. انزال کہتے ہیں بیک وقت پورا کے پورا اوپر سے نیچے آ جائے، اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نیچے آئے. تو تاریخ قرآن کے اندر جو سب سے پہلی بحث کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو جملہ کلام، جملہ قرآن بیک وقت بصورت انزال کے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام اللہ کی جانب سے لوح محفوظ پر اترا ہے. تو یہ جو ذکر کیا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا، اس سے مراد اس شب یہ پورا قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ کے اندر آیا ہے. اور جہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں، اس سے مراد وہ 23 سالہ نزولی زمانہ ہے کہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر تھوڑا تھوڑا کر کے اترا. وہ اترا کیسا، اس کی حفاظت کیسی ہوئی، سرکار نے اس کا خود کیا اہتمام کیا، یہ میں بھی آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں. اکثر ایسا ہوتا کہ چند آیات یا چند آیات کا مجموعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر اتر جاتا تھا، اور اس کے اترنے کا انداز جو قرآن نے ذکر کیا وہ اس قدر ثقیل اور بار ہے، جس کو سورہ مزمل میں ذکر کیا گیا تھا کہ ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے حبیب ہم آپ پر بہت ثقیل کلام اتارنے والے ہیں. اور بخاری شریف کتاب الوحی کے اندر یہ روایت موجود ہے، میں اختصارا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی آئی تو بخاری میں یہ الفاظ موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جی بڑا گھبرایا اور اس میں طبیعت مبارکہ پر ایسا ہو گیا کہ جس طرح کہ میں اپنی جان دے دوں گا. یہ بخاری کے اندر الفاظ موجود ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جی جو گھبرانا ہے وہ تو اللہ رب العالمین کے قول کی ثقالت ہے، بھاری پن ہے، کہ جو اگر پہاڑ پر بھی توڑ دا تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا ہے. اور یقیناً اللہ رب العالمین کا کلام ہے تو جو پہاڑ پر اترتا ہے تو پہاڑ پھٹ جاتا ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیعت مبارکہ پر جو گرانی ہے وہ ہماری گرانی کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ پہاڑ جس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا وہ کلام حضور کے سینے پر اتارا جا رہا تھا، اور وہ کسی بشر کسی بندے کا کلام تو تھا نہیں. تو لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ گرانی اور یہ بھاری پن اور یہ گھبراہٹ جو ہے یہ آپ کے مرتبے کے خلاف نہیں ہے، یہ آپ کے مرتبے کے مطابق ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا وہ کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے. تو پہلی بات تو اس گھبراہٹ کو اور اس سختی کو، ہم اپنی گھبراہٹ اور سختی پر قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ گھبراہٹ تو قیاس کے دائرے سے ہی ورا ہے، کیونکہ جو کلام اللہ رب العالمین کا پہاڑ پر اترتا ہے تو پہاڑ جیسا مضبوط جسم اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر جو یہ نازل ہوا تو اس کی وجہ سے ثقالت کے اعتبار سے، اور ایک وہ رب کا کلام تھا، تو کلام جیسی ذات ہوتی ہے ویسے کلام کا رعب ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر اللہ کے محبوب ہیں لیکن بندے تو ہیں، اور جو بندے ہیں اور ایسے بندے ہیں جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، تو وہ خشیت الہی کا غلبہ تھا جس کی بنا پر طبیعت مبارکہ پر گھبراہٹ کا اظہار ہو رہا تھا. اور جو یہ بات ذکر کی گئی سی بخاری شریف کے اندر کہ میں اپنی جان دے دوں گا، تو وہ احساس ذمہ داری کی وجہ سے، وہ کیا ہے، سرکار ناامید نہیں ہوئے ہیں. جو بخاری شریف کے اندر ہے کہ پھر حضرت سیدہ ختیجہ نے حضور کو تسلی دی تھی کہ نہیں اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، آپ کا یہ وصف ہے، آپ کی یہ شان ہے، آپ کی یہ شان ہے جو سیدہ نے ذکر فرمائی، آپ غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ اہل حق کی معاونت کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کے سرپرست ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صفات اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خصلت مبارکہ ہے. وہ سیدہ نے پورا حضور کو تسلی دینے کے لیے خطبہ پڑھا. وہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر جب یہ کلام الہی اتر رہا تھا تو یہ احساس کہ میں اپنی جان دے دوں گا اور میں اپنی جان سے چلا جاؤں گا، تو یہ سید عالم نے سیدہ ختیجہ کو اس لیے کہا تھا، احساس ذمہ داری کہ یہ اتنا بھاری بھرکم کلام ہے جو تمام کائنات کے لیے، اس کو میں کائنات تک کیسے پہنچاؤں گا، اس کی ذمہ داری کا حق کیسے پورا کیا جائے گا. تو یہ احساس ذمہ داری کے حوالے سے یہ تمام معاملات. اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ رب العالمین کے کلام سے آپ مستفیض ہوئے تو پھر ایک وہ سختی اور ثقالت تھی، تو اس ثقالت کو تقاضے بشری کے اعتبار سے راحت کی طرف لانے کے لیے رب کریم نے وحی کے سلسلے کو روک دیا تاکہ کچھ دیر تک طبیعت تسلی کی طرف آ جائے، طبیعت ٹھنڈک کی طرف آ جائے، اس کے بعد پھر وہ کلام جاری ہو جائے. یہ تو رب کی حکمت تھی، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر اس کے روب سے متاثر ہوئے تھے وہیں سے دوبارہ رب کریم سے بات کرنے کا شوق اتنا جوان تھا کہ بار بار سیدہ کو یہ کہتے تھے کہ میں تو اپنی جان سے چلا جاؤں گا. ایک وجہ رب کریم کے کلام کو دوبارہ سننے کی تھی جو اپنے رب سے محبت کا کمال تھا، اور دوسرا یہ کہ اتنا بڑا بار مجھ پر ڈالا گیا ہے تو یہ ذمہ داری آگے تک کیسے پہنچے گی. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے حوالے سے، یعنی جو اللہ کا کلام تھا جو آپ کے قلب منیر پر اترا ہے، تو قرآن سے نا امیدی نہیں تھی بلکہ اتنا بھاری بھرکم کلام جو اترا ہے اس کی تکمیل کیسے ہوگی، یہ آگے تک پہنچایا کیسا جائے گا، اس معاشرے کی فکر کو تبدیل کیسے کیا جائے گا. تو تعلیم کے اعتبار سے جو آپ کو معلم بنایا گیا ہے، تو یہ اس احساس ذمہ داری کے اعتبار سے نزول قرآن کے وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک اور قلبی تفکرات تھے. جو آہستہ آہستہ پھر راحت کی طرف آئے، جو میں آپ کی خدمت میں بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ بار اتنا تھا، وزنی کلام اتنا تھا کہ سورہ نساء کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، غیر اولی الضرر، یہ چھوٹا سا ٹکڑا، یعنی بڑی بڑی صورتیں جو اتنی ابھی میں تفصیل پیش کرتا ہوں تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ چھوٹا سا مختصر سا ٹکڑا کہ غیر اولی الضرر، یہ اتنا سا ٹکڑا جب حضور پر اترا تو اونٹنی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس وقت اونٹنی جو تھی، صحابہ نے دیکھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاؤں کانپ رہے ہیں، پاؤں اس کے کانپ رہے، جسم اس کا تھرتھرا رہا ہے، اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ زمین پر بیٹھنے کے باوجود اس کے جسم کے اندر ایک زلزلہ ہے، اس کے جسم کے اندر ایک تھرتھراہٹ ہے، اور صرف اتنا سے جملہ اتر رہا ہے حضور کے سینے پر کہ غیر اولی الضرر، بس اتنی سے، اتنی سی آیت، آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا جو نازل ہوا، اس کی ثقالت یہ تھی کہ اونٹنی کا جسم کانپ رہا تھا اور اس کے گوشت کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ تھرتھرا رہا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کے نزول کی ثقالت کتنی تھی اور اس کا بار کتنا تھا۔ اس لیے علماء نے ذکر کیا ہے اس تھوڑی سی تمہید کو باندھنے کے بعد کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر چند آیات یا چند آیات کا مجموعہ نازل ہو جاتا تھا، لیکن یہ ترتیب جو آیت نازل ہوتی تھی، یہ ترتیب موجودہ ترتیب جو قرآن کی ہے اس سے مختلف ہے۔ جس طرح کہ پہلے سورہ علق ہوا، پھر سورہ مدثر کی بنیادی آیتیں اتری، ابتدائی آیتیں اتری، سورہ علق کی پانچ آیت اتری، اور آپ ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں موجودہ ترتیب میں بھی سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران، سورہ نساء ہے۔ یہ بہت ضروری باتیں قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ ترتیب جو ہم دیکھتے ہیں، اس موجودہ ترتیب کے حوالے سے وہ آیتیں نازل نہیں ہوئی، اس لیے کلم الہی کی آیات اور سورتوں کی ترتیب پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو دو چیزیں ہمارے سامنے بطور اصطلاح کے آتی ہیں، یعنی قرآن کی جو ترتیب ہے سورتوں کی، کہ پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، جب علماء اس پر بحث کرتے ہیں، اس پورے فن کو تاریخ کے قالب کے اندر ڈھالتے ہیں، تو بنیادی طور پر دو اصطلاحیں سامنے آتی ہیں، بنیادی طور پر دو عنوان میں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک عنوان جو اس کا بنتا ہے وہ ہے ترتیب نزولی، اور ایک عنوان جو اس کا بنتا ہے وہ ترتیب رسولی۔ یہ دو عنوان اس کے بنتے ہیں، ایک ہے ترتیب نزولی اور ایک ہے ترتیب رسولی۔ یہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کو سمجھنے کے لیے، اور ہر زاویے سے بندہ اس سے، اس تاریخ سے واقف ہو جائے، اس کو سمجھنے کے لیے عنوان دو تقسیم کیے جاتے ہیں، کہ ایک ترتیب نزول کے اعتبار سے ہے، یعنی ترتیب جس کے مطابق قرآن اترا ہے، کہ سورہ علق اترا، اس کے بعد سورہ مدثر اتری، یہ جگر آیتیں اتری ہے، پھر ترتیب تلاوت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترتیب تلاوت فرماتے تھے، وہ ترتیب رسولی کہا جاتا ہے، یعنی وہ ترتیب جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو مرتب فرمایا۔ آج جو قرآن جیسا موجود ہے نا، سرکار ہر رمضان کے اندر اس ترتیب کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، اس کو یوں سمجھ لیجیے، یعنی ایک نزول کی ترتیب ہے اور ایک رسول کی ترتیب ہے۔ نزول کی ترتیب تو ضرورت کے اعتبار سے، میں انشاءاللہ آنے والے درسوں کے اندر شان نزول پر ہمارا آئندہ موضوع آئے گا، اگلا انشاءاللہ شان نزول پر ہم بحث کریں گے، جو قرآن کے خاص اصول ہیں۔ یہ میں آپ کے شعور کو بالغ کرنے کے لیے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ آیت قرآنیہ کبھی تھوڑی کبھی مجموعی صورتوں میں حضور پر آتی، آج قرآن کی ترتیب کے ساتھ موجود، اگر آپ کو کہیں پوچھے کہ ایسا تو قرآن نازل نہیں ہوا یہ کیوں ہے، تو یاد رکھیے آپ کہ سال سال میں، جیسا اس رمضان سے لے کر اس رمضان تک جتنی آیتیں نازل ہوتی تھی، حضور اس آنے والے رمضان میں جبریل کے ساتھ اس کی تکرار کرتے تھے، اور جب آخری رمضان المبارک آیا جس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر رفیق اعلیٰ فرمایا، اس میں حضور نے جو قرآن کا دور کیا تھا جبریل کے ساتھ، جیسا حافظ قرآن قرآن کا دور کرتے ہیں دوسرے حافظ کے ساتھ، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جبرائیل پورے سال صرف وہی اتارتے رہتے تھے، اور جب رمضان آتا تھا تو شروع رمضان سے لے کر آخری رمضان تک ایک خاص وقت تھا، جبرائیل حضور کے پاس آتے اور جو آیت اتر گئی ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا جاتا تھا، اس کی دہرائی ہوتی تھی، اور اس کے اندر دوبارہ اس کے معاملات کو دیکھے جاتے تھے، اور حضور جب اس کا دور کرتے تھے ہر رمضان کے اندر، تو وہ دور اسی طرح ہوتا تھا جس طرح آج قرآن موجود ہے۔ علماء نے لکھا کہ یہ قطعی طور پر ثابت ہے اور اصولی دلائل سے ثابت ہے کہ جس طرح قرآن آج موجود ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کا آخری رمضان تھا، جس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد رمضان کے بعد جو ربیع الاول شریف آیا اس میں سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا اور اس دار فانی سے سرکار نے ظاہری پردہ فرمایا، تو جو آخری رمضان تھا اس میں حضور نے دور کو سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، اور اس میں ہر سال یوں ہوتا تھا کہ حضور دور ایک دفعہ کرتے تھے، یعنی جتنی مثال کے طور پر ایک رمضان سے دو رمضان کے درمیان چار سورتیں نازل ہوئی تو پھر چار ہی کا دور ہوتا تھا، دوسرے سال پھر چھ ہو گئی تو پھر دس کا دور ہوتا تھا، تیسرے سال پانچ ہو گئی تو پھر پندرہ کا دور ہوتا تھا، اس طرح تیئیس سال میں جتنے رمضان آئے تو تیئیس رمضانوں میں تیئیس دور حضور رمضانوں میں جبرائیل کے ساتھ کرتے تھے، اور وہ حضرت جبرائیل کے ساتھ جو دور قرآن کا ہوتا تھا وہ دور میرے دوستو وہ ہے جس کو ترتیب رسولی کہا جاتا ہے، وہ وہی ترتیب ہے جس ترتیب میں آج قرآن موجود ہے۔ تو یہ شک اپنا دور کر لیجئے کہ نزول کس اعتبار سے ہوا ہے اور آج ہم دیکھ کس اعتبار سے رہیں، درود پاک پڑھیے تو اب سنیے آپ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفر رفیق اعلیٰ یعنی جو سرکار کی حیات ظاہری کا آخری رمضان تھا اس میں حضور نے دو دفعہ دور کیا اور اس بات کو حضرت ابوبکر نے جان لیا، حضرت ابوبکر کی اولیت کی یہ بھی ایک اور دلیل آ رہی ہے، کیونکہ جب سورہ عصر نازل ہوئی تھی، سورہ نصر نازل ہوئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ، جبکہ آئی اللہ کی جانب سے مدد اور فتح، اور دیکھو لوگ کتنی کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، سرکار جب یہ آیت پڑھ رہے تھے تو حضرت ابوبکر بہت زارو قطار رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، حضرت ابوبکر نے فرمایا تم نہیں سمجھ سکتے جو اشارہ میں حضور کا سمجھ رہا ہوں، فرمایا اس کا مطلب کیا ہے، مطلب تو آسان ہے، اسلام وسیع ہو رہا ہے اور لوگ گروہ در گروہ آ رہے ہیں، حضرت ابوبکر نے فرمایا نہ وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن اس میں حضور اپنی وفات کی بشارت دے رہے ہیں، تو یعنی سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیت میں سرکار کے سارے رازوں کو جانتے تھے، تو اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری کے آخری رمضان کے اندر دو دفعہ دورہ کیا جبرائیل کے ساتھ، اور سیدنا صدیق اکبر نے اس کو دیکھا، سرکار سے پوچھا کہ حضور اس دفعہ دور زیادہ نہیں ہوا، سرکار نے فرمایا ہاں ابو بکر اس دفعہ دور زیادہ ہوا ہے، تو صدیق اکبر رونے لگے، صحابہ نے پوچھا کیوں، کہا بس اب دور ہو دو دفعہ جو ہوا ہے قرآن مکمل ہونے والا ہے اور حضور ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، تو یہ جو موجودہ ترتیب ہے یہ ترتیب رسولی ہے اور وہ ترتیب نزولی ہے، سورہ علق جو اتری ہے، سورہ مدثر جو اتری ہے، مکی صورتیں جو شروع میں اتری، پھر مدنی صورتیں، مدنی شروع میں آ گئی، مکی آخر میں آ گئی، اس طرح جو ترتیب ہے تو نزول جو تھا اس کا اور ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا جو طریقہ ہے وہ اور ہے، اور اس کو یوں بھی کہا گیا ہے مورخین نے اور مفسرین نے کہ لوح محفوظ پر قرآن جو ایک دم اترا تھا ان انزلنا فی لیلۃ القدر، اس کی ترتیب وہی تھی جو آج سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ ناس پر ختم ہو رہی ہے، تو اس میں معاذ اللہ صحابہ اکرام نے کوئی دھاندلی نہیں کیا ہے اور نہ حضرت عثمان غنی نے کوئی آگے پیچھے کیا ہے کوئی معاملہ، یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کو اسی طرح گزارا کرتے تھے، ایک بات۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، آپ ترتیب جو میں نے عرض کیا کہ دو ترتیب ہے قرآن کی صورتوں کو سمجھنے کی، ایک ترتیب نزولی اور ایک ترتیب رسولی، جس کو رسولی ترتیب رسولی بھی کہا جاتا ہے اور ترتیب تلاوت بھی کہا جاتا ہے، یعنی ترتیب نزولی ترتیب تلاوت، یا دوسرے الفاظ میں کہیے ترتیب نزولی ترتیب تلاوت یعنی ترتیب رسولی، تو ترتیب رسولی جو حضور کا طریقہ کار تھا اس کو ترتیب تلاوت بھی کہتے ہیں اور ترتیب رسولی بھی کہتے ہیں، تو یعنی وہ ترتیب جس کے مطابق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو مرتب فرماتے تھے اور اس کی تلاوت فرماتے، میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ذکر فرماتی ہیں کہ بلکہ کئی کئی صورتیں نازل بیک وقت ہوا کرتی تھی حضور کے سینے پر، اور پوری پوری نہیں ہوا کرتی تھی، آگے میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے، پوری نہیں، صورتوں کے کچھ کچھ آیتیں اترتی تھی، کچھ اس صورت کی اتری، کچھ اس صورت کی اتری، کچھ اس صورت کی اتری، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ایک صورت کی کچھ آیتیں اترتی تو حضور اس کے بعد تھوڑا ضبط فرماتے، پھر دوسری اترتی، صحابہ کو بلاتے جو کاتبان وحی ہے ان کو پہلے چند آیتیں لکھواتے اور لکھوانے کے بعد کہتے یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کو فلاں صورت میں لکھنا ہے اور اب جو میں پڑھوں گا اس کو فلاں صورت میں لکھنا ہے، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے رب ہی جانتا ہے اور مصطفیٰ جانتے ہیں کہ کون سی آیت کس صورت کی تھی اور کون سی آیت کس صورت کی تھی، جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت کے اندر اس چیز کو ذکر کیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو قرآن مجید عطا فرمانے کے بعد رفیق اعلیٰ کی طرف جب روانہ ہوئے تو کلام الہی کی موجودہ ترتیب آپ ہی کے مقرر کردہ ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ موجودہ ترتیب جو ہے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ حضور ہی کی جانب سے گویا کہ ترتیب دی ہوئی ہے. آیات کے ترتیب بھی آپ کی جانب سے ہے اور آیات اور سورتوں کی بنیادی ترتیب بھی آپ نے قائم فرمائی، اور قرآن کے 114 سورتیں اور ان کے تماموں کے نام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرمت فرمائے. یہ نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کسی آیت کو دیکھا اور اس آیت سے اس کا نام رکھ لیا، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں، میں نے اس پر پورا تفصیلی خطاب پہلے بھی کیا ہے، کہ سرکار ہی کی زبان مبارکہ سے آیتوں کی ترتیب بھی بخاری کے اندر ہے. سرکار جب سورتوں کا نام لیا کرتے تو فرماتے فاتحہ، بقرہ، آل عمران، النساء. ایسی کئی حدیث صحیح سیاق کے اندر موجود ہے کہ یہ ترتیب جو سورتوں کی آج موجود ہے یہ زبان مصطفیٰ سے ثابت ہے، کسی مفسر، کسی عالم، کسی محدث، کسی صحابی کی نہیں ہے، بلکہ تمام چیزیں توقیفی ہیں. اللہ رب العالمین نے جس اعتبار سے حضور کو بتایا ہے اسی اعتبار سے آپ نے بیان فرمایا. اور ایک بات سورتوں کے حوالے سے مزید تحقیق کے طور پر آپ جان لیجئے کہ جس سورت کا جو نام ہوگا ضروری نہیں ہے کہ جو نام ہوگا اس سورت کے اندر اس کا بیان ہونا بھی ضروری ہے. جس طرح سورہ بقرہ کے حوالے سے ایک قصہ ضرور ملتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر کوئی گائے کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام بقرہ رکھا گیا، نہ، یہ توقیفی چیز ہے، اللہ کی مرضی ہے. جس طرح سورہ آل عمران یا سورہ نساء بہت ممکن ہے کہ اس نام سے متعلق مضامین اس میں ہیں، لیکن یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جس کا ذکر اس کے اندر ہوگا تو اسی کا عنوان دیا جائے گا. جس طرح کہ بخاری شریف میں ہوتا ہے کہ جناب امام بخاری اگر کوئی حدیث لاتے ہیں تو اس حدیث کے ٹائٹل نام کے لیے ترجمۃ الباب باندھتے ہیں کہ کتاب الوحی، تو وحی والی حدیث لے کر آتے ہیں، غسل والی لے کر نہیں آتے. تو یہ قاعدہ محدثین کا ہے، قرآن کا نہیں ہے. قرآن کی سورتوں کے نام جو رکھے گئے ہیں ضروری نہیں ہے کہ انہی مضامین پر اس پر بحث کی گئی ہے. ہاں کی گئی ہے اور نہیں بھی کی جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے توقیفی نام ہے جو اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے محبوب کریم کو عطا فرمائے ہیں. تو یہ میں بہت بنیادی باتیں آپ کو پیش کر رہا ہوں جو قرآن کے پڑھنے والے کو ان باتوں سے کبھی کبھی شک لگتا ہے کہ یہ نام کیوں رکھ دیا گیا ہے، اس نام کا ذکر تو اس صورت میں کبھی نہیں ہے، اس نام کا تو کوئی واقعہ اس کے اندر کبھی نہیں ہے، کوئی ملتا نہیں ہے. تو پہلی بات یہ قاعدہ ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جس صورت کا جو نام چاہا اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مختص فرمایا ہے، الا یہ ہٹ کر کے اس کا ذکر اس صورت میں موجود ہو یا ہے ضروری نہیں ہے. اگر ہو تو ٹھیک ہے، نہیں بھی ہوا تو یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جس کو عنوان دیا گیا اس کا ذکر اس صورت کے اندر ہونا چاہیے. ایک بات یہاں پر ذکر کرنے کے بعد، ایک دوسرا ایک ترتیب نزول قرآن کا ایک عنوان بنتا ہے، مختصراً میں عرض کر دوں، وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے، اس حوالے سے کہ بیک وقت نازل ہونے والی صورتیں، یہ خاص عنوان دے کر محدثین مفسرین جہاں تاریخ قرآن کو مرتب کرتے ہیں، آپ یونیورسٹی اور کالجز میں یہ موضوع پڑھتے ہیں لیکن اتنی گہرائی اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہوتا. جس طرح قرآن کی تاریخ میں پہلی تاریخ نزول قرآن کی بنتی ہے، پہلا موضوع نزول قرآن کا، اور اس موضوع کو کئی ابواب میں لایا جاتا ہے. پہلا ابواب ترتیب نزول کا ہوتا ہے، اور ترتیب نزول کے بعد دوسرا جو عنوان دیا جاتا ہے قرآن کے لیے کہ بیک وقت نازل ہونے والی صورتوں کی کیفیت کیا ہے، یہ بھی بڑا لطیف، بڑا جاذبیت والا موضوع ہے اور بڑی حلاوت والا موضوع ہے. یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی کوئی صورت مکمل نازل نہیں ہوئی سوائے چند صورتوں کے. یعنی قرآن جب بھی حضور پر اترا ہے تو آیت آیت کے ہوا، ایک آیت اتری، کبھی دو آیت اتری، کبھی چار آیت اتری، کبھی دس آیت اتری. سب سے پہلے جو سورت پوری اتری ہے وہ سورہ انعام ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. جو سورت مکمل طور پر، سورہ بقرہ بھی مکمل نہیں اتری ہے. سب سے بڑی سورت، سب سے بڑی سورتوں میں، حالانکہ سورہ بقرہ سب سے بڑی قرآن کی سورت ہے، لیکن وہ یکمش دفعتن پوری نہیں اتری ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے چند رکو اترے، پھر چند رکو چند دنوں کے بعد اترے، چند رکو چند دنوں کے بعد اترے. جب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ قرآن کی بڑی صورتوں میں جہاں سورہ بقرہ کا شمار ہے، سورہ نساء کا شمار ہے، سورہ آل عمران کا شمار ہے، کتنی بڑی صورت ہے دیکھیے. اسی طرح سورہ توبہ کتنی بڑی صورت ہے، سورہ یوسف کتنی بڑی ہے، سورہ کہف کتنی بڑی ہے، یہ بڑی طویل صورتیں ہیں. سورہ آراف کتنی بڑی صورت ہے، اور یہ سورہ کوثر، سورہ فیل، سورہ فاتحہ، یہ تو چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن میں بڑی صورتوں کی بات کر رہا ہوں. تو بڑی صورتوں میں سب سے پہلے جو سب سے بڑی صورت مکمل حضور کے اوپر شروع بسم اللہ سے لے کر آخر تک اتری ہے وہ سورہ انعام ہے. چھوٹی صورتیں تو مکمل اتری ہے کئی، لیکن بڑی صورتوں میں سورہ انعام اتری ہے. یہ میں موضوع کیوں لایا ہوں، ایک ضروری مسئلے کے لیے. اس کے علاوہ بیک وقت نازل ہونے والی چھوٹی چھوٹی صورتیں کئی تھیں، جیسے سورہ فاتحہ پوری اتری ہے، سورہ کوثر پوری اتری ہے، سورہ لہب پوری اتری ہے، سورہ فیل پوری اتری ہے، لیکن بڑی صورتوں میں جو سورت اتری ہے وہ سورت الانعام ہے، اور اس کے بعد علماء لکھتے ہیں سورت الیوسف ہے. سورہ یوسف جو ہے یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را سے شروع ہو کر آخر تک یہ بیک وقت حضور کے سینے مبارکہ پر اتری ہے. اور اس کے بعد جو تیسری سورت وہ اتری ہے سرکار کے پورے سینے پر، وہ سورہ کہف ہے. یہ تین سورتیں بڑی سورتوں کے اندر آتی ہیں جو مکمل پوری پوری اترتی اتری ہیں، سورہ انعام، سورہ یوسف اور سورت الکہف. سورت الکہف کے بارے میں تقریباً تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ کفار مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو روکنے کے لیے، ایک بڑا اہم موضوع یہاں پر آ رہا ہے میں اس کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو روکنے کے لیے اور حضور کو معاذ اللہ بدنام کرنے کے لیے، حضور کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، جو وہ اپنے زوم خیش میں اور بدکاری میں جو مبتلا تھے، جس کے ذکر کو اللہ رب العالمین نے بلند کیا ہو اور جس کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھا ہو، تو بد چیز اس مبارک نام کی طرف، اس مبارک ذات کی طرف منسوب کب ہو سکتی تھی؟ لیکن ان کی ایک فاسد فکر تھی، تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا اور انہوں نے تمام چیزوں کو تیار کیا کہ کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ پر نقص کی معاذ اللہ نسبت کی جائے. اب وہ مشاورت کر رہے تھے کہ کس کون سے سوال حضور سے کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کوئی سوال کریں کہ بھرے مجمع میں یہ جواب نہ دے سکے. اس مشورے میں کافر نے مشورہ دیا کہ دیکھیں ہم تو مشرک ہیں، یہ نبی اپنے آپ کو آسمانی مذہب کا متحمل کہتے ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب کے اندر چند آسمانی مذہب کے لوگ اور بھی ہیں، جیسے یہودی اور نصرانی، اور ان دونوں کا آپس میں اختلاف بھی ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو نہیں مانتے اور یہودی ان کو نہیں مانتے، اور دونوں آسمانی مذہب کے مدعی ہیں. آسمانی مذہب سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے آسمانی مذہب، ایک زمینی مذہب. آسمانی مذہب وہ ہے جس کے اصول انسانوں نے نہ بنائے ہوں بلکہ اللہ کی جانب سے اترے ہوں، اور زمینی مذہب اس کو کہا جاتا ہے کہ چار پانچ آدمی مل کر کوئی اصول بنا دیا ہو، جیسے ہندوؤں کا مذہب ہے. یہ آسمانی مذہب نہیں ہے، چار پانچ آدمی آئے اور انہوں نے اپنی طرف سے جناب جو ہے کہ وہ جو شکل بنانی چاہیے، جس قسم کے آئین بنا، جس قسم کا قانون بنایا، جس طرح کہ ہمارا ملکی نظام زمینی نظام ہوتا ہے اور قرآن کا جو سیاسی نظام ہے وہ آسمانی نظام ہے، جس میں انسان کی قدرت کا کوئی دخل نہیں ہوتا. اب مشرکین نے اس بات کو جو بحث کیا تو سب سے پہلی بات یہ ان کے سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ اس نبی کے مشن کو کیسے روکا جائے. تو انہوں نے کہا دیکھیں ان کو آپس میں لڑوا دیا جائے کہ یہودی بھی اپنے آپ کو آسمانی مذہب کا ماننے والا کہتے ہیں اور خدا کے قائل ہیں اور نبیوں کے قائل ہیں، اور یہ بھی اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ان کے ماننے والے نبوت کے قائل ہیں اور آسمان کے مذہب کے قائل ہیں، لہذا ان سے کوئی ان کی باریکیاں پوچھے کہ آپ ان کو کیوں نہیں مانتے، اور وہ باریکیاں لے کر ان پر حملہ آور ہو جائیں. اب مشرکین نے یہ کیا، قریش مکہ نے یہودیوں کے ساتھ ایک بڑی خفیہ اور بڑی قبیل میٹنگ کی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب پاک، ان کے والدین کون تھے، والدہ کون تھی، خاندان کیا تھا، تجارت کیا ہے، 40 سال انہوں نے ہمارے اندر کیسے گزارے، سب پوری ہسٹری انہوں نے بتا دی کہ جناب یہ ہیں، اور اب یہ ہمارے مذہب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ ہم عرصہ دراز سے شرک کرتے ہوئے آئے ہیں. یہودیوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم تمہارے سامنے تین سوالات رکھتے ہیں، اگر یہ تین سوالوں کے جواب یہ دے دینا اور یہ تین سوالوں کا جواب انہیں آ جائے تو سمجھ جانا کہ یہ سچے نبی ہیں، اور اگر یہ تین سوالوں کے جواب نہ دے سکیں تو پھر تمہیں جو غوغا کرنا ہے اور جو شور شرابہ کرنا ہے تمہاری مرضی ہے. انہوں نے کہا جی جلدی بتائیں وہ تین سوالات کیا ہیں. انہوں نے کہا جی پہلا سوال یہ ہے کہ ان سے پوچھو وہ سات آدمی کون تھے جو غار میں سو رہے تھے، ایک سوال ان سے یہ پوچھو. دوسرا سوال ان سے یہ پوچھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک سفر پر کچھ سیکھنے کے لیے کسی کے پاس بھیجا تھا، وہ پوچھو وہ کہاں بھیجا تھا اور وہ کون تھے. دو. اور تیسری چیز، وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے مشرق اور مغرب سب فتح کر لیا تھا. یہ تین سوال ان سے پوچھو، اور یہ تین سوال نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جب کافر حضور کے پاس آئے اور یہ تین سوالات پوچھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب کے لیے پوری سورہ کہف نازل ہو گئی، پوری سورہ. اب میں اپنی گفتگو کو ایک عقیدے کے مسئلے کو پیش کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میٹھی کھیر ہے، تھوڑی تھوڑی کھائیں گے تو لذت زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، اب ذرا اس کو سنیے. جب وہ کافر حضور کے پاس آئے اور انہوں نے تین سوالات حضور سے کیے تھے کہ وہ سات آدمی کون تھے جو غار کے اندر سو رہے تھے، اس کا پتہ ہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے کس کے پاس گئے تھے اور کس سے ملاقات ہوئی تھی، دو، اور تیسرا یہ بتائیے کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے زمین میں مشرق اور مغرب تک حکومت بڑھا دی تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ایک لفظ نکلا تھا, میں کل بتاؤں گا. کیا نکلا تھا؟ میں کل بتاؤں گا. کل وہی نہیں آئی, کل وہی نہیں آئی. پھر وہ آئے, کہا پھر کل بتاؤں. دو دن ہوئے وہی نہیں آئے, تین دن وہی نہیں آئے, پندرہ دن تک وہی نہیں آئی. کتنے دن تک؟ پندرہ دن تک وہی نہیں آئی. اور پندرہ دن کے بعد وہی کا سلسلہ شروع ہوا, پوری سورہ کہف بیک وقت حضور کے سینے پر نازل ہو. یہاں پر بد مذہب ایک اعتراض کرتے ہیں, میں اس کا جواب دے کر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. بیک وقت پوری سورہ کہف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارکہ پر نازل ہوئی, اور قرآن کریم برہان رشید نے سورہ کہف کی آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا کہ محبوب ہم نے پندرہ دن تک وہی کیوں نہیں بھیجی, اور ہم نے وہی میں آپ کے لیے تاخیر ہماری قدرت میں کیوں کی, اور آپ تو کل کا مطالبہ کر رہے تھے لیکن وہی پندرہ دن کے بعد کیوں آئی. تو سورہ کہف کی آیت نمبر 23 ہے اور 24, اس میں اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. حبیب آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں کل تمہیں بتاؤں گا. حبیب آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں تمہیں اپنی مرضی سے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو کہ میں کل بتاؤں گا, الا ان یشاء اللہ, مگر آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا. اب ذرا سنیں, یہاں پر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں کل بتاؤں گا اپنی مرضی سے. آپ کسی کام کے متعلق ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں, ہرگز یہ نہ کہیں, بلکہ الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہے اللہ جب چاہے. واذکر ربک اذا نسیت, اے حبیب جب آپ بھول جایا کریں تو اپنے رب کو یاد کر لیا کریں, جب آپ بھول جایا کریں تو اپنے رب کو یاد کر لیا کریں. یہ وہ آیت ہے سورہ توبہ کی جس پر بہت بازار گرم کرتے ہیں اور مسئلہ علم غیب پر ہمارے سامنے بہت شور مچاتے ہیں, اور شور مچا کر کہتے ہیں کہ دیکھو حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا تو وہی نہیں آئی. پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں. اب یہ کتنا دقیانوسی اور کتنا بےہدا اور کتنا گیا گزرا اعتراض ہے شان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب میرا جواب ذرا اس پر سنیے جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انشاءاللہ کہنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سہو ہوا. کیا ہوا؟ سہو ہوا. عدم توجہ, سہو ہو گیا. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے کل میں تمہیں اس بات کا بتاؤں گا, تو اللہ رب العالمین شاہ فرمایا کہ نہیں, آپ کسی کام کے متعلق یہ ہرگز نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں, بلکہ یہ کہیں کہ اللہ چاہے, اور جب بھی آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں. تو یہاں پر رب نے خود اظہار فرمایا کہ حضور نے یہ جان بوجھ کر نہیں کہا, بھول کر کہا ہے. کیونکہ جان بوجھ کر چھوڑنا یہ تو مسئلہ کفر تک جائے گا. تو بد مذہبوں کو شرم آنی چاہیے کہ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ڈائریکٹ اعتراض کرتے ہیں, تو یہ اعتراض تو شان رسالت کے خلاف ہے. پہلے ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم نبی پاک کو رسول مانتے ہو, معصوم مانتے ہو, کہتے جی معصوم بھی مانتے ہیں. تو ہم نے کہا معصوم مانتے ہو تو معصوم ذات سے اتنا بڑا گناہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جب اللہ یاد رہے اور پھر اللہ کو بھول کر کہنا کہ کل بتاؤں گا, سمجھ میں میری بات آ. تو قرآن نے خود اس کا جواب دیا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, اے حبیب آپ اپنے رب کو یاد کریں جب آپ بھول جائیں. جب آپ کسی مسئلے کو بھولیں تو آپ اپنے رب کو یاد کریں. یہاں سے پتا چلا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرف نہیں تھی, ان کے سوالات اتنے زوردار انداز میں تھے کہ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے پھر کل بتاتا ہوں, ٹھیک ہے کل بتاتا ہوں. ایک بات اس میں حکمت یہ ہے کہ سید عالم نے جو یہ فرمایا میں کل اس کی خبر دوں گا, اور انشاءاللہ فرمانے پر حضور کو سہو ہوا. اس سہو میں امت کے لیے کئی رحمتیں تھیں, کیونکہ میں نے کئی درس پہلے بھی دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ ابھی میں آگے پیش کروں گا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بھول ہے ہی نہیں, نبوی مزاج میں بھول نہیں ہوتی ہے. میں بھی آگ لاگے لاؤں گا. نبوی جبلت, نبوی خلقت اور نبوی عادت جو ہے, نبوی عادت جیسے انسان کی عادت ہوتی ہے اس عادت کے خلاف وہ نہیں کرتا, تو نبی کی جو عادت ہوتی ہے اور نبی کی جو خلقت ہے اور نبی کی جو جبلت ہے, یعنی نبی کی جو سرشت ہے, اس کی فطرت ہے, اس کے اندر بھول ہے ہی نہیں. اس کے اندر بھول, اب میں آگے پیش کرتا ہوں کہ بھول نسیان، ایک ہے نسیان اور ایک ہے سہو، دونوں کا معنی بھول ہی کیا ہوتا ہے. عربی کے اندر بھول کو دو معنی میں تعبیر کیا جاتا ہے، نسیان اور سہو. نسیان جب ہوتا ہے جب بندے کے اندر تساہلی آتی ہے، غفلت آتی ہے، اور نبی میں غفلت کبھی نہیں ہوتی. سہو وہ ہے جو غفلت سے نہیں ہوتا، آدمی توجہ سے ہوتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بھولا دو طریقے سے جاتا ہے، ایک لاپرواہی میں بندہ کوئی چیز بھولتا ہے، ایک ایک اس چیز کو مکمل طور پر احساس اور یاد رہتا ہے لیکن پھر توجہ اس سے ہٹتی ہے. تو جو توجہ اس سے ہٹ جائے اور وہ چیز یاد رہے لیکن اس کی ذمہ داری یاد ہو، اس کی حساسیت یاد ہو، اس کی مرکزیت یاد ہو، لیکن اس سے توجہ ہٹ جائے تو یہ برا نہیں ہے. اور ایک چیز جو ہے کہ یاد ہو اور اس کو یاد ہو، یاد ہے لیکن اس کو یاد رکھنے میں بندہ تساہلی کرے، غفلت کرے، وہ بری بات ہے. تو جو چیز بندہ غفلت سے اور لاپرواہی سے بھولتا ہے اس کو نسیان کہتے ہیں، اور جو چیز اس کے احترام میں ہونے کے باوجود توجہ تقاضا بشریت سے ہٹتی ہے اس کو سہو کہتے ہیں. تو انبیاء نسیان سے پاک ہوتے ہیں، سہو ان کو لگتا ہے، اور سہو جو لگتا ہے یہ ان کی ذات کے عیب کے لیے نہیں ہوتا، یہ ان کی امت کی آسانی کے لیے ہوتا ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے، یہ جو قرآن ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 جو میں نے پڑھی ہے، جو اللہ رب العالمین شاہ فرما رہا ہے، ولا تقولن لشائن انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت. اے حبیب، آپ کسی کام کے متعلق یہ ہرگز نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اور جب بھی آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں. یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ بولیے، قرآن ہے نا. اور یہ کلام اس وقت تو نہیں بنا، ازل سے بنا ہوا ہے. جب یہودیوں نے سوال نبی کیا تھا اور کافروں نے سوال نبی کیا تھا، یہ تو اس سے پہلے سے کلام بنا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام تو قدیم ہے، یعنی شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا. تو پتا چلا اس بات سے کہ پہلی رحمت تو یہ ہے کہ آپ کے سہو کی وجہ یہ تھی کہ یہ آیت نزول کے لیے کوئی بہانہ تو چاہیے تھا، کوئی وجہ تو چاہیے تھی، کیونکہ یہ کلام تو ازل سے رب نے فرما دیا ہے، یہ تو لوہے محفوظ پر پہلے اترا ہوا ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ پورا قرآن پہلے لوہے محفوظ پر اترا ہے، اس میں یہ آیت بھی موجود ہے. تو یہ آیت اتر تو اب رہی ہے لیکن لوہے محفوظ پر تو پہلے بھی موجود ہے، تو اترنے کے لیے کوئی وجہ تو چاہیے. تو وجہ مصطفیٰ کو بھلانے کی بنائی گئی اور پھر ان آیت کو اتارا گیا. میرے کہنے کا مقصد سمجھے آپ؟ یعنی حضور بھولے نہیں، آپ کو بھلایا گیا ہے. حضور بھولے نہیں، آپ کو بھلایا گیا، اس لیے کہ آپ بھولتے ہی نہیں. تو آیت نمبر 23 اور 24 اترتی کیسے؟ کیونکہ آیت نمبر 23 اور 24 کی وجہ یہ بنی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ نہیں کہا. آپ نے انشاءاللہ تو آج نہیں کہا، جبکہ ہزاروں کھربوں سال پہلے اور ہماری عقل سے ورا اس سے پہلے یہ آیت لوہے محفوظ پر موجود تھی، موجود تھی اور اترنے کا انتظار کر رہی تھی. اترنے کے انتظار کے لیے کہ محبوب آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے، اس کے لیے وجہ بنائی گئی کہ جب انہوں نے سوال کیا تو محبوب کے ذہن سے انشاءاللہ کے لفظ کو ہٹایا گیا اور محبوب نے بغیر انشاءاللہ کے لیے جملہ کہا، تو آیت نمبر 23 کو اترنے کا راستہ مل گیا آپ، اور آیت نمبر 24 کو اترنے کا راستہ مل گیا کہ محبوب جب بھی آپ بات کیا کریں تو انشاءاللہ کہہ کر کیا کریں، اور جب آپ بھول جایا کریں تو اپنے رب کو یاد کر لیا کریں. تو پتا چلا حضور کا بھولنا جو ہے اور حضور کا سہو جو ہے، یہ اس آیت کو نزول کا سبب بن رہا ہے. صحیح ہے؟ تو اس میں تو اعتراض کی پہلی بات کی گنجائش نہیں. دوسری بات میں یہاں پر آپ کی خدمت مرض کرنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے، یعنی انشاءاللہ کا بھول جانا، انشاءاللہ کا بھول جانا اور پھر اللہ کا آپ کو یہ ادب سکھانا. اور حضور نے فرمایا کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبا، میں اپنے رب کا شاگرد ہوں اور میرے رب نے مجھے بڑے اچھے آداب بتائے ہیں، اور میرے رب نے جب مجھے آداب سکھائے تو پھر میں اتنا مؤدب ہو گیا اور اتنا شریف ہوا کہ قرآن پھر میرے بارے میں خود کہہ اٹھا کہ انک لالا خلق عظیم، محبوب خلق تیرے پاؤں کے نیچے ہوئے اور تو خلق سے بھی بڑا ہو گیا. سمجھ؟ تو یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں، یہ حضور کے علم غیب پر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حضور کے علم غیب پر اعتراض بنتا ہی. دیکھیے، ہم مناظرہ ہو یا مباحثہ، کوئی بھی بحث ہو، اس میں پہلے میرے دوستو یہ طے کر لیا جائے دونوں فریقین بیٹھ کر کہ میرے نزدیک حضور کی عظمت اول ہے, آپ کے نزدیک بھی اول ہے؟ وہ کہے گا جی ہاں. پہلے اس کو طے کیا جائے, کہنا دیکھیں ہم کسی ایک مسئلے میں اختلافی طور پر آئے ہیں, ٹھیک ہے, بیٹھ گئے مناظرے کے لیے, لیکن جس ذات پر بحث ہو رہی ہے وہ آپ کے نزدیک بھی عزت والی, میرے نزدیک بھی عزت والی؟ کہنے لگے جی ہاں. تو میں نے کہا کوئی بھی ایسا واقعہ اگر آئے جو اس ذات کی عظمت کے خلاف جائے تو میری بھی ذمہ داری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسی تعویل ضرور کریں گے جس سے اس کی عظمت باقی رہے. کہنے لگے جی ہاں. میں نے کہا یہ فائدہ بنا کر ان شاء اللہ والی بات پر آ جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کو خدا یاد رہے اور وہ اپنی ذات کو آگے کر کر کہے کہ میں بول رہا ہوں اور انشاءاللہ نہ کہے؟ تو پتا چلا یہ اعتراض تو حضور کی عظمت اور نبوت کے خلاف ہے. تو لہذا ضرورت یہ پڑی کہ ایسی تعویل کی جائے کہ جو مسئلہ بھی حل ہو جائے اور حضور کی عظمت بھی ثابت رہے. اور وہ یہ کیا ہے کہ عدم توجہ, یاد تو تھا لیکن بھلا دیا گیا تاکہ وہی کے آنے کا راستہ بن جائے. اور دوسری وجہ یہ کہ کبھی آپ کی امت جذبات میں کوئی بات کر دے اور انشاءاللہ نہ کرے تو ان کو اپنی بات کو سلجھانے کا طریقہ بھی معلوم پڑ جائے. یعنی جذبات میں کہہ دے میں کل یہ کام کروں گا تو دوسرا کہے بھائی انشاءاللہ کو کہا ہاں ٹھیک ہے کل انشاءاللہ یہ کام کروں گا. تو آپ کی امت بھی اگر تعلیم کے حوالے سے کبھی جذبات کے اندر یہ جملہ منہ سے نکال دے تو اس کے لیے تدارک کا طریقہ بنے تو امت کے لیے رحمت یہ. اور سب سے بنیادی وجہ جو ہے میرے دوستو اس میں یہ ہے, اللہ نے جو آپ کو بھلایا وہ خدا کی مرضی تھی کہ مصطفیٰ بھولیں. کیوں؟ کیونکہ حضور پر ایک اعتراض تھا کہ یہ نبی اپنے گھر سے کتاب لکھ کر لاتے ہیں, یہ نبی اپنے گھر سے یہ کتاب لکھ کر لاتے ہیں. تو یہ اعتراض ہٹایا گیا کہ نبی اگر گھر سے کتاب لکھ کر لاتا تو اس نے تو کہہ دیا تھا کہ کل بتا دوں گا لیکن نہیں بتا سکا. سمجھ رہے؟ دوسرے دن جب تم پہنچے تو پھر کہا میں کل بتا دوں گا, پھر نہیں بتا سکے. پتا چلا یہ نبی کی تصنیف نہیں, یہ اللہ کی مرضی ہے جب چاہے اتارے. تو یہ انشاءاللہ کے ایک وجہ سے حضور سے یہ بنیادی اعتراض ہٹانا تھا کہ یہ نبی جو ہیں یہ قرآن کو اپنے گھر سے لکھ کر نہیں لاتے بلکہ رب جب چاہتا ہے ان کے سینے پر اتار دیتا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور ایک بات یہاں پر مزید سماعت فرما لیجئے, وہ ضروری جو یہ ہے کہ یہ رب کا کلام ہے, اس کا نزول رب کے اختیار میں ہے, حضور کے اختیار میں نہیں ہے. حضور کے اختیار میں ہے, یہ حضور کا معجزہ ہے, یہ قرآن حضور کا. لیکن میں اکثر بحث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, ہمارے علماء اہل سنت نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا. بد مذہب جب حضور کے ہم جب حضور کا معجزہ پیش کرتے ہیں یا حضور کے اختیار پر بحث کرتے ہیں تو حضور کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے, وہ کہتے ہیں دلیل لاؤ. ہم کہتے ہیں دیکھو قتادہ بن نعمان کی آنکھ پھٹ گئی, حضور نے لعاب لگایا تو جڑ گئی. ایک صحابی کی ٹانگ کٹ گئی, حضور نے لعاب لگایا تو جڑ گئی. وضو کے لیے جہاد میں پانی ختم ہو گیا, حضور نے انگلیاں پھیلائی تو انگلیاں سے نہریں جاری ہو گئی. سرکار کے سامنے ابو جہل آیا, کہنے لگا اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو سید عالم نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں جو وہ بتا دے کہ میں کیا ہوں. تو یہ ہم حضور کے اختیار پر پیش کرتے ہیں کہ حضور نے زمین پر کھڑے ہو کر انگلی اٹھائی تو آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہو گیا, یہ ہم نے کہا حضور کا اختیار ہے. تو وہ دلیل لا کر یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ معجزات پر بحث کرنے والے اصولی علماء نے یہ کہا ہے کہ نبی کا معجزے میں اختیار میں دخل نہیں ہوتا, یہ وہ دلائل پیش کرتے ہیں. جبکہ وہ غلطی لگی ہے یا جھوٹ بولتے ہیں, نبی کو جس معجزے میں اپنی طاقت کا دخل نہیں وہ ایک ہی معجزہ ہے اور وہ قرآن ہے. قرآن نبی کا معجزہ تو ہے لیکن اس میں نبی کے, لہذا جن علماء نے یہ کہا کہ معجزات میں نبی کا اختیار نہیں ہوتا اس سے مراد وہی ہے, اس سے مراد وہی ہے. ورنہ دیکھیے سرکار نے کسی صحابی کی پھٹی ہوئی آنکھ کو جوڑ دیا, ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو جوڑ دیا تو وہ اختیار کیوں نہیں؟ سرکار نے اپنے قصب سے اپنے انگلی کو اپنے منہ میں داخل کیا, لعاب لگایا, لعاب نکالا, اس کی آنکھ پر لگا دیا, آنکھ جڑ گئی. تو یہ قصب تو حضور کر رہے ہیں نا, یہ فعل تو کر رہے ہیں. تو یہ فعل جو بندہ کرتا ہے, بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اپنے ارادے سے کرتا ہے. تو حضور نے اپنی انگلی اپنے کان مبارک میں نہیں رکھی لیکن اپنے دہنے مبارک میں رکھی. پتا چلا کہ حضور کا ارادہ یہ تھا کہ میرا لعاب اس پر لگے اور میرے لعاب سے میرے صحابی کی آنکھ لوٹ کر آ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اختیار, پھر میں آپ کی باریک توجہ دلا دوں, وہ اختیار جس میں نبی, وہ معجزہ جس میں نبی کا اختیار نہیں ہوتا وہ وحی ہے, جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کر دیا. نبی کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ جب چاہے اپنے پر وحی اتار لے, کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے وہ تابع ہوتا ہے, رب کے حکم کے تابع ہوتا ہے. لیکن روزمرہ کی زندگی میں جس طرح ہمیں اختیار ہے کہ ہم 20 منٹ مسجد میں بیٹھے ہیں یا 25 منٹ بیٹھے, ہم مسجد میں آئیں یا باہر چلے جائیں, اپنی مرضی کا ہمیں اختیار ہوتا ہے, تو اس سے کئی گنا زیادہ نبی کو اختیار ہوتا ہے کہ جو چاہے اپنی مرضی سے پتھر کو سونا بنا دے، سونے کو پتھر بنا دے. تو یہ کسب کا اختیار نبی کو دیا جاتا ہے. ایک بات میں پھر لوٹ کر آتا ہوں اور گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. آخر نادر اور علمی بات پر توجہ چاہتا ہوں، چند منٹ میں مزید آپ کے لوں گا، لیکن یہ موضوع یہاں پر تتمہ ہو جائے کل اس کا پھر ربط بنے گا نہیں، تو لہذا میں سوال سے پیش کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے انشاءاللہ نہیں کہا. پہلی وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ آیت نمبر 23 اور 24 کو اترنا تھا، ایک بات. دوسری وجہ یہ بنی ہے اس میں کہ امت کے لیے عمل آ جائے کہ انشاءاللہ بھول جائے تو اس کو ادا کیسے کریں. تیسری بات یہ کہ حضور پر یہ اعتراض تھا کہ حضور اپنے گھر سے کتاب لکھتے ہیں، تو یہ 15 دن تک وحی کو لیٹ کر کے اور اس آیت کو اتار کر یہ بتا دیا گیا کہ نبی اپنی مرضی سے کتاب نہیں لکھتا، اللہ اپنی مرضی سے آپ کے سینے پر نازل فرماتا ہے. اب آئیے یہاں پر جو آخری اختتامی گفتگو کرنی تھی میرے دوستو، وہ یہ ہے کہ ایک ہے نسیان اور ایک ہے سہو. ایک ہے نسیان اور ایک ہے سہو، بھولنا. ہمارے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بھول جانا. دراصل بھول دو قسم کی ہوتی ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا، ایک بھول غفلت سے ہوتی ہے، ایک بھول اور ایک بھول عدم توجہ سے ہوتی ہے. والدہ نے آپ سے پانی مانگا، والد صاحب نے آپ سے پانی مانگا، آپ اپنے والد سے محبت بھی بڑی کرتے ہیں، آپ فریج کی طرف مٹکے کی طرف جا رہے ہیں پانی لینے، لیکن توجہ ہٹ گئی، آپ کسی طرف چلے گئے، تو یہ بھول سے نہیں ہوا، یہ لاپرواہی نہیں تھی آپ کی، غفلت نہیں تھی، انسان ہے، توجہ ہٹ گئی اس طرف آپ نکل پڑے. ایک یہ کہ والدہ نے پانی مانگا آپ سے اور آپ نے جان بوجھ کے لاپرواہی برتی، یاد ہے آپ کو ساری چیزیں یاد ہے، لیکن پھر بھی آپ ادھر لاپرواہی سے نکل گئے، یا لاپرواہی سے آپ کوئی اور کام کرنے لگے اور اس کام کو چھوڑ کر دوسرا کام شروع کیا تو اس میں آپ بھول گئے. تو یہ غفلت کا بھولنا ہے. ایک ہے غفلت سے بھولنا، ایک ہے توجہ کا ہٹنا. تو جو بندہ لاپرواہی اور معاملے کو یوں ٹالنے کے لیے اور غفلت سے بھولتا ہے اس کو نسیان کہتے ہیں، اور جو بندہ غفلت سے نہیں عدم توجہ سے کوئی چیز طبیعت سے نکل جاتی ہے اس کو سہو کہتے ہیں. تو انبیاء کو نسیان نہیں لگتا، انبیاء کو سہو لگتا ہے، اور سہو اس لیے لگتا ہے کہ ان کی بشریت واضح ہو جائے کہ وہ خدا نہیں ہے اور ان کے ماننے والوں کے لیے سہولت کی راہیں نکل جائیں. جس طرح کہ قرآن میں خود موجود ہے نا کہ سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ. محبوب آپ کو سہو اور آپ کو بھول نہیں لگے گی. یہاں پہ نسیان کو علماء نے سہو کے معنی میں لیا تھا اور فرمایا نسیان یہاں پر مجازن نسیان ہے، لیکن اصل اس کا معنی سہو ہے کہ محبوب آپ بھولتے نہیں مگر جب اللہ آپ کو بھلا دے، مگر جب اللہ آپ کو بھلا دے. ایک جو نازی علمی مسئلہ ہے وہ یہ ہے، دیکھیے میری بات، یہاں پر علماء نے نفسیاتی طور پر بڑی پیاری بات لکھی کہ جو چیز انسان کے قوت حافظہ میں ہوتی ہے، جو چیز انسان کے قوت حافظہ میں ہوتی ہے اور اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے، ایک چیز قوت حافظہ میں ہے ہی نہیں، قوت حافظہ میں ہے ہی نہیں تو اس سے توجہ کیسے ہٹے گی، اس سے توجہ بولیے کیسے ہٹے گی. تو ایک ہے وہ چیز حافظے میں ہے لیکن توجہ ہٹی وہاں سے، اس کو ظہور اور سہو کہتے ہیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ جس کو بھولا تو بھولا، وہ چیز حافظے سے بھی گئی، جو ذخیرہ تھا یاد کا، ایک ہے کہ یاد کے ذخیرے میں وہ بات ہے لیکن اس سے توجہ ہٹ گئی، وہ ہے ظہول اور سہو. اور ایک یہ کہ بندے نے بھول تو گیا اور بھولنے کے ساتھ وہ ذخیرہ یادداشت سے بھی وہ بات نکل گئی، تو اس کو کہتے ہیں نسیان. یعنی قوت حافظہ سے بھی نکل جائے اور بندہ اس کو، یعنی دماغ سے آسان کر دوں، دماغ سے بھی بات نکل جائے اور بندہ وہ کام نہ بھی کر سکے، تو دونوں جگہ سے جہاں خالی ہوا اس کو کہتے ہیں نسیان. ایک یہ کہ عمل نہ کر سکا لیکن قوت حافظہ میں وہ چیز ہے، اس کو کہتے ہیں سہو. تو انبیاء کے حافظے میں وہ چیز ضرور ہوتی ہے لیکن توجہ وہاں سے ہٹا دی جاتی ہے. تو یہ بنیادی فرق جو ہے انبیاء کے بھولنے میں اور لوگوں کے، بولیے، بھولنے میں. اور یہاں پر علامہ خفاجی نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سہو اور نسیان یعنی عدم توجہ انبیاء کے لیے ممکن ہے، کیونکہ عدم توجہ اور غفلت میں فرق ہے. غفلت میں لاپرواہی ہوتی ہے اور عدم توجہ کے اندر یوں ہوتا ہے کہ دل کہیں اور راغب ہو گیا، دل کہیں اور راغب ہو گیا. تو دل اگر کہیں اور راغب ہو جاتا ہے تو توجہ ہٹتی ہے. اور نسیان میں کیا ہوتا ہے کہ دل کہیں نہیں ہٹتا بلکہ بندہ خود غفلت اور لاپرواہی میں پڑا ہوتا ہے. تو انبیاء کو عدم توجہ ہوتی ہے یعنی دل اس کام کے علاوہ کسی اور کام کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ کام بھی اللہ والا ہوتا ہے، وہ کام بھی بولیے اللہ والا. مثال کے طور پر حضرت عائشہ حضور کے سامنے آ گئی، اور سرکار نے ان کو دیکھ کر فرمایا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں عائشہ ہوں. سرکار نے فرمایا عائشہ کون ہے؟ کہا میں ابو بکر کی بیٹی ہوں. سرکار نے فرمایا ابو بکر کون ہے؟ وہ کہنے کہ جی وہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں. سرکار نے فرمایا ابو قحافہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ ڈر گئی اور باہر چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کر آئی تو سرکار نے فرمایا عائشہ کہاں پر تھی تم؟ کہا حضور میں تو آئی تھی اور آپ نے فرمایا عائشہ کون؟ تو میں نے کہا کہ بنت ابی بکر, ابو بکر کی بیٹی. آپ نے فرمایا من ابو بکر؟ ابو بکر کون؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضور وہ تو ابن ابی قحافہ, وہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں. سرکار نے فرمایا من ابو قحافہ؟ ابو قحافہ کون؟ سرکار فرمایا ہاں ہاں میرا دل اللہ کی توجہ کی طرف تھا. اب دیکھیں یہ اپنے توجہ ہے کہ عائشہ سامنے موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور وہ حافظے میں ہے لیکن دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے. تو جب دل اللہ کی طرف لگا ہوا تو اس کا غلبہ اتنا ہے کہ سامنے کون ہے پتہ ہی نہیں ہے. اور یہی شب معراج میں ہوا کہ ابھی مسجد کے اندر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی ہے لیکن پہلے آسمان میں پوچھتے یہ کون ہے؟ جبریل کہتے یہ آدم ہے, سلام کریں آپ. سرکار نے سلام کیا, اوپر گئے ابراہیم علیہ السلام ملے, ابھی نیچے بیت المقدس میں خود مل چکے تھے. تو اتنی جلدی چہرہ کیسے بھول گئے؟ نہیں, سرکار جس سفر پر جا رہے تھے نا تو دل تو رب کے ملنے کے مستحق تھا. تو کون ابراہیم اور کون موسیٰ اور کون آدم؟ تو یہ ہے وہ شہو جس میں قوت حافظہ میں بات ہوتی ہے لیکن دل اس سے بڑی چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے, دل اس سے بڑی چیز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو انبیاء کو نسیان نہیں ہوتا, ظہور ہوتا ہے اور ظہور کو عدم توجہ کہا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک بات آپ سمجھ فرمائیے, موتا امام مالک کے اندر ایک روایت موجود ہے, موتا امام مالک میں ایک روایت موجود ہے, نبی پاک فرماتے ہیں قال انی لانسی او انسا لاسن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس کو ذرا سنیے, یہ موتا امام مالک کتاب الصحو میں یہ روایت موجود ہے, کتاب الصلاۃ کے اندر حضرت امام مالک نے اس روایت کو نقل کیا کہ نبی پاک نے فرمایا انی لانسی, سرکار شاہ فرماتے ہیں میں بھول جاتا ہوں, یا اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے میں اس لیے بھول جاتا ہوں. انی لانسی, میں اس لیے بھول جاتا ہوں, او انسا یا مجھے بھلا دیا جاتا ہے. اب الفاظ دیکھیں, میں اس لیے بھول جاتا ہوں یا مجھے بھلا دیا جاتا ہے, لاسننا تاکہ میری امت کے لیے کوئی نئی راہ نکلے. یہ حضور نے خود واضح فرما دیا ہے. اور یہ موتا امام مالک کی صحیح حدیث ہے, میں اس لیے بھول جاتا ہوں یا مجھے بلا دیا جاتا ہے تاکہ اہل ایمان کی سہولت کے لیے راستہ نکلے. تو پتا چلا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بانا امت کے لیے خیر خواہی, اور اس میں ایک نہیں کروڑ ہو حکمتیں ہوتی ہیں. بد مذہبوں کو شرم آنی چاہیے کہ یہ سنتے ہیں ہر جگہ پر, جو بات ملی اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. توجہ تو کریں اس بات پر کہ مقام نبوت کو تو دیکھیں کہ آخر نبی پر یہ چیز طاری کی گئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے, اس کی بولیے وجہ کیا ہے. لہذا یہاں پر میں ایک بات جو آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ, میں نے پہلے عرض کیا کہ جب دو فریق مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں علم غیب حاضر ناظر جس مسئلے پر بھی, تو دونوں یہ پہلے طے کر لیں کہ جس ذات پر ہم کسی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں وہ ذات ہم دونوں کے نزدیک مسلم ہے. اگر کوئی ایسی روایت یا کسی کا قول ہمارے سامنے آ جائے جو ذات کے شائع نشان نہ ہو تو ہم دونوں فریق جو کلمہ پڑھنے کے مدعی ہیں ان پر یہ حق گزرتا ہے کہ وہ کوئی ایسی تاویل کریں گے اور اس کا کوئی ایسا معنی نکالیں گے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مبارکہ پر حرف نہ آئے, ورنہ اگر حضور ہی پر حرف آئے گا تو ایسی روایت کو دیوار پر مار دیں گے پھر. اس لیے کہ نبی کی عصمت جو ہے یہ ضروری عقیدہ ہے, نبی کی عظمت جو ہے سمجھ رہے میری بات, یہ ضروری عقیدہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان کبھی نہیں ہوتا, یہ موضوع ہے, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان کبھی نہیں ہوتا, سو ہوتا ہے. جس طرح کہ اچھا یہ جو حدیث پاک کے اندر اور قرآن کے اندر جو یہ لفظ آیا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذْ نَسِيتَ, تو آپ کہیں گے یہاں پر نسیان کا لفظ تو آ گیا ہے اور آپ کہتے ہیں نسیان نہیں ہوتا. تو علماء نے فرمایا نسیان کا تو لفظ آیا ہے لیکن یہ نسیان کا لفظ مجازن آیا ہے, اس کا معنی سو ہے. اس کا معنی کیا ہے بولیے؟ اس لیے کہ غفلت میں بھول جانے کو بھی نسیان کہہ دیا جاتا ہے اور عدم توجہ کو بھی نسیان کہہ دیا جاتا ہے. لہذا یہ لفظ اگر انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ پھر انبیاء کے شائن شان کرنا پڑتا ہے. تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذْ نَسِيتَ, کہ حبیب آپ یاد کر دیجئے جب آپ کے علم میں تو بات ہو لیکن آپ کی توجہ ہٹ جائے اور آپ کی توجہ واپس آ جائے تو آپ اپنے رب کو یاد کر لیا کریں. ایک معنی اس کا یہ ہے. اور اس پر ایک بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ سب سے اہم بات جو آخری چند جملوں میں سن لیجئے وہ ہے نبی کی جبلت. نبی کی خلقت اور نبی کی عادت. اگر کوئی کہے کہ آپ آنکھ بند کریں اور کان سے دیکھیں، آپ کہیں گے میری خلقت میں یہ ہے ہی نہیں، آپ کہیں گے میری خلقت میں یہ ہے ہی نہیں. کوئی کہے گا نہیں آپ ٹانگ سے نہیں ہاتھوں سے چلیں اور دوڑیں، آپ کہیں گے نہیں ہو سکتا، یہ میری خلقت میں نہیں ہے. میں انسان ہوں، میری جبلت میں نہیں ہے، میں انسان ہوں، میری سرشت میں نہیں ہے، میں انسان ہوں، میری فطرت میں نہیں ہے، میں انسان ہوں، میری عادت میں نہیں. تو جس میں جو چیز عادتن نہ ہو، عادتن نہ ہو، اس سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. تو انبیاء کرام کی عادت کے اندر یہ نہیں ہے. انبیاء کی عادت کیا ہوتی ہے سنیے ذرا. حضرت عائشہ کو حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ نے وقت کی فکر کرتے ہوئے کہ وتر کا ایک وقت ہے، عشاء کا ایک وقت ہے، فجر کا ایک وقت ہے، اور حضور عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں اور فجر سے پہلے اٹھتے ہیں اور پھر وتر کو تہجد کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو حضرت عائشہ کو وقت کی گھبراہٹ ہوئی کہ کبھی وقت نکل گیا تو، کبھی وقت نکل گیا تو، اور وتر نکل گئی تو پھر کیا ہوگا. تو سرکار نے اس کو را کر فرمایا، اینا یا تنا مانے ولا یا نام قلبی، عائشہ گھبراؤ نہیں، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے، یہ نبوی عادت ہے، یہ نبوی جبلت ہے، یہ نبوی فطرت ہے کہ نبی کا دل کبھی نہیں سوتا، یہ بیان کیا. اسی طرح بخاری شریف کتاب الصلات کے حدیث ہے، صحابہ صفوں میں ٹیڑھے کھڑے تھے، کسی کی پنجا آگے بڑھا ہوا تھا، کوئی تھوڑا پیچھے تھا، تو سرکار نے نماز کو ختم کرنے کے بعد بتایا، اپنی صفوں کو درست کیا کرو اور سجدے صحیح طریقے سے کیا کرو، رکوع صحیح کیے طریقے سے کیا کرو. تم کیا سمجھتے ہو میں آگے دیکھ رہا ہوں؟ جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور سن لو، تمہارے رکوع اور سجود مجھ پر پوشیدہ نہیں، اور نہ ہی تمہارے دل کے خشوع مجھ پر پوشیدہ ہے. یہ ہے نبوی مزاج. ہمارا مزاج یہ کہ ہم پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھتے، اور نبی کا مزاج یہ کہ پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہے، دل کے اندر بھی دیکھتا ہے. اب دیکھیں، ایک شخصیت کا جو مزاج ہوگا اس سے آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. تو پہلے مناظرے میں یہ طے کیا جائے کہ نبی کا مزاج کیا ہوتا ہے. صحیح ہے، نبی کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ مزاج سے ہٹ کر اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے. مزاج سے ہٹ کر اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے، کوئی وجہ ہے. تو نبی کا مزاج کیا ہے؟ جس طرح آگے سے دیکھے گا ویسے پیچھے سے دیکھے گا. نبی کا مزاج یہ کہ آنکھیں بند ہے، دل جاگ رہا ہے. تو نبی کا مزاج یہ کہ اس کا دل جاگتا ہے. تو خیبر سے لوٹتے ہوئے فجر کی نماز کیسے نکل گئی؟ تو اس میں حکمت تھی. حکمت یہ تھی کہ امت پر جب قضا ہو تو وہ کیسے ادا کریں گے، یہ حکمت تھی. اس میں عدم علم غیب نہیں، عدم علم غیب تو اس میں ہوتا جو نبی کا مزاج نہیں. نبی کا تو یہ مستقل مزاج ہے. آج فجر نکل رہی ہے، زندگی میں کبھی وتر نہیں نکلی. ذرا توجہ کریں آپ، پوری زندگی میں حضور کی وتر کبھی قضا نہیں ہوئی، لیکن فجر قضا ہو گئی بظاہر. کیوں؟ اب آپ دیکھیں، حضرت عائشہ نے اس لیے پوری زندگی مشاہدہ کیا، اور ایک دن بول اٹھی کہ حضور آپ عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں اور آخری وقت میں اٹھ کر آپ تہجد کے ساتھ وتر پڑھتے ہیں، اگر کبھی نکل گئی تو. تو حضور نے فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہوگا عائشہ، تم میری آنکھوں کو بند دیکھتی ہو، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. تو نبی کی طبیعت یہ ہے، نبی کا مزاج یہ ہے کہ اس حدیث میں پتا چلا کہ اپنی نیند کی اس کیفیت کو وقت کے کسی قید کے بغیر آپ نے بیان کیا کہ وقت ہمارے راستے کو روک نہیں سکتا، ہمیں خود پتا ہے کہ رب کو راضی کرنے کا وقت کون سا ہے. تو بات دیکھیے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ 10 سال گزارے ہیں یا 8 سال گزارے ہیں، کبھی وتر کی نماز یا تہجد نہیں نکلی، لیکن ایک خیبر کے واقعے میں فجر کیسے نکل گئی؟ جس کی واجب نماز نہیں چھوٹتی ہے، جس کے نوافل نہیں چھوٹتے، اس کا فرض کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ پتا چلا کہ وتر جو نہیں چھوٹے، یہ نبوی مزاج تھا کہ دل جاگ رہا ہے. تو فجر جیسی چیز کیسے چھوٹ گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امت کو اگر قضا ہو جائے تو نبی کی سیرت سے، سنت سے اسے قضا پڑھنے کا طریقہ آ جائے. تو آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مزاج سے ہٹ کر اگر کوئی بات ہوگی، میں نے عرض کیا، تو اس میں حکمت ہوگی اور اس میں کوئی وجہ ہوگی. لہذا اب یہ دو جملے سن لیجئے اس روایت کو ختم کرتے وقت، تاکہ یہ بحث آپ نے بہت کم جگہ پر سماعت کی ہوگی اور بہت علمی، بہت دقیق اور بڑی نفیس اور ایمان افروز یہ بحث ہے. آپ سنیے کہ حضور میں انشاءاللہ کو بھول گئے تو وہ عدم توجہ سے تھا. عدم توجہ یہ تھی کہ آیت نمبر 23 اور 24 کو اترنا تھا. اگر حضور نہ بھولتے، نہ بھلایا جاتا، تو وہ آیت نمبر 23 اور 24 تو لوح محفوظ پر رہتی اور وہ قرآن میں نہیں رہتی، تو قرآن کیسے مکمل ہوتا؟ تو لہذا رب کریم کی قدرت نے ایک سبب بنایا. سبب یہ بنایا کہ محبوب کی زبان سے کلمہ نکلوایا اور محبوب نے بول دیا اور پھر اس پر وحی کو روک کر اصرار کروایا اور آیت نمبر 23 اور 24 اتاری گئی اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے بتا دیا گیا اور محبوب سے کہا گیا کہ محبوب یہ نہ کہو کہ کل میں کرنے والا ہوں، بلکہ یہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو کل یہ کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے. اور اب آپ یہاں پر آخر میں یہ دیکھیے کہ علامہ عبد البر مالکی علیہ رحمہ جو 463 ہجری میں آپ کو وصال ہوا ہے, بہت بنیادی بات کر گئے وہ. وہ کہتے ہیں اس حدیث میں آپ نے اپنی نیند کی اس کیفیت کو وقت کی کسی قید کے بغیر بیان کیا ہے کہ عائشہ میری آنکھیں بند ہوتی ہے دل جاگتا ہے. تو نبوی مزاج یہ ہے کہ دل پر پردے نہیں آ سکتے, اور جب تک دل پر پردہ نہیں آئے گا بندے کو بندے کی نماز نہیں جاتی, کیونکہ دل توجہ کی طرف اٹھاتا ہے پھر بندے کو جگاتا ہے. تو جو فجر گئی اس میں ایک حکمت تھی. تو مزاج جو ہو اور مزاج سے ہٹ کر اگر کوئی کام ہو تو پھر پوچھا جاتا ہے, اس میں تحقیق کی جاتی ہے. اب آپ سنیے علامہ عبد الباقی, علامہ محمد بن عبد الباقی, یہ میرے پاس موجود ہے شرح محتمہ مالک جس کو شرح زرقانی کہا جاتا ہے, اس میں علامہ عبد الباقی نے بڑی پیاری بات لکھی اور میں اس پہ گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میں بھولتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بھلا دیا جاتا ہے, تو مانا یہ ہوا کہ آپ کی طبیعت کا یہ تقاضا نہیں ہے. آپ کی طبیعت کا بھولنا آپ کی طبیعت کا یہ تقاضا نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کی جبلت ہی نہیں ہے. حضور اگر بھولنے والے ہوتے تو حدیث پاک صرف اتنی ہوتی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صرف اتنا اشارہ فرماتے انی لانسی, میں وہ ہوں جو بھول جاتا ہوں, میں وہ ہوں جو بھول جاتا ہوں. لیکن حضور نے پورا جملہ جو فرمایا غور طلب ہے کہ انی لانسی او انسا, میں اس لیے بھول جاتا ہوں کہ مجھے بلا دیا جاتا ہے. توجہ ہے, یعنی اللہ کی طرف نسبت دی اس کی, اس لیے میں بھول جاتا ہوں کہ مجھے بھلا دیا جاتا ہے. اور وجہ کیا ہے, لأسنّ, تاکہ میری امت کے لیے آسانی نکلے. تو پتا چلا نبی کی جبلت مزاج فطرت طبیعت اور عادت میں بھول نہیں. اور اگر حضور نے یہ ارشاد فرمایا میں بھولتا نہیں بھلا دیا جاتا ہوں, تو علامہ زرقانی نے فرمایا یہ آپ کی طبیعت کا تقاضا نہیں. ہاں الگ سے بھلا دیا جائے تو اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ کی امت کے لیے آسانی نکلے. لہذا میرے دوستو یہ چند گفتگو تھی کہ قرآن کی سب سے طویل آیتوں میں سورتوں میں اترنے والی تین سورتیں ہیں, سورۃ الانعام, سورۃ الیوسف اور سورۃ الکہف. یہ میں نے درمیان میں رک کر صرف ایک ضمناً, آگے میں اس موضوع کو لے جاتا لیکن ضمناً یہ تحقیقی چند باتیں میں نے چند صفوں پر مشتمل آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کی تاکہ آپ کا ذوق ذات مصطفیٰ سے اور دوبالا ہو جائے. اور کل کو اگر آپ کو سورۃ کہف سے متعلق کوئی آپ خود مطالعہ کرتے وقت اس تشویش کا شکار ہو جائے یا کوئی اس پر حملہ آور ہو جائے تو آپ کو پتا چل جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات میں صدہا حکمتیں ہوا کرتی ہیں. سرکار اگر کسی کو کچھ نہ بولیں تو اس میں بڑی حکمتیں ہوا کرتی ہیں. جس طرح سرکار بدر جا رہے تھے لڑنے کے لیے تو راستے میں ایک جگہ پر مرج الزہر کے جگہ پر زہر کے جگہ پر حضور رکے, وہاں پر ایک یہودی اپنی اونٹنی کو لے کر جا رہا تھا, ایک صحابی 14 کے صحابی سلمہ بن سلامہ, کتنے بولیے 14 ان کی عمر ہے صحابی کی, وہ آئے. سرکار نے فرمایا جاؤ اس یہودی سے پوچھو اس نے ابو سفیان کے قافلے کو یہاں سے جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ دوڑتا ہوا گیا, اس نے یہودی کو پوچھا کہ بھائی یہاں سے تو نے کوئی قافلہ جاتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا میں نے جاتے ہوئے دیکھا بھی ہو تو میں کیوں بتاؤں, یہودی تھا نا, کیوں بتاؤں؟ تو آپ نے کہا کہ دیکھو ہمیں کچھ ضروری تحقیقی بات ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا ہمارے ساتھ اللہ کے نبی ہیں اور ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں, یہ معاملہ ہوا ہے. کہا تمہارے ساتھ اللہ کے نبی ہیں؟ کہاں. کہا چلو پھر میں ان سے ایک سوال کروں گا. ان سے ایک, اب دیکھیں حضور کی طبیعت میں علم ہے, جبلت غیب کا علم یہ نبی کی عادت ہوتی ہے, غیب کا علم یہ نبی کی طبیعت ہوتی ہے. اگر نبی کبھی بیان نہ کرے تو اس کی حکمت کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ طبیعت سے ہٹ کر کام ہو رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ غیب کی خبریں دینا یہ نبی کا مزاج ہے. لوگ کہتے ہیں نبی غیب کیا جانے, میں کہتا ہوں قرآن کا مطالعہ کرو کہ غیب کی خبریں دینا نبی کا مزاج ہے, ورنہ خدا کا غیب کیا تمہارا باپ بتائے گا؟ آ کر نبی بتائے گا نا, بولو نبی بتائے گا نا. تو غیب کا مزاج, غیب کی باتیں کرنا, غیب کو سمجھنا اور غیب کو اپنے دل میں رکھنا, یہ بندگان خدا میں اگر کسی کا درجہ ہے تو نبیوں کا ہے. اس لیے قرآن نے تخصیص کی اللہ من ارتضى من رسول, رسولوں کو ہی خدا بتاتا ہے. تو پتا چلا کہ نبی نبوی عادت میں غیب کو جاننا ہے. اب آپ دیکھیے نبی کی جبلت کے اندر جاگنا ہے, نبی کی جبلت کے اندر حضوری ہے ہمیشہ یاد رکھنا, نبی کی جبلت کے اندر غفلت نہیں ہے, نبی کی جبلت کے اندر عدم علم نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر کبھی عدم علم ظاہر ہو جائے, کبھی بھول ظاہر ہو جائے تو پھر نبی کی اوپر اعتراض نہ کرو, اس بات کو دیکھو کہ آخر یہ ہوا کیوں, تو تمہیں امام احمد رضا کا ہی مسئلہ پھر نظر آئے گا. اب سنیے، جب اس یہودی کو پکڑ کر لایا گیا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کھڑا ہوا، وہ اکڑ کے کھڑا ہوا، تو صحابی نے اس کی گردن پیچھے سے پکڑی اور کہا سلم علی رسول اللہ، نبی پر سلام پڑھ. سلام کی بحث میرے درس میں آئے گی انشاءاللہ، اور وہ نزول قرآن کے ضمن میں ہی لاؤں گا میں انشاءاللہ، تاریخ قرآن کے اس میں. سلم علی رسول اللہ، پتا چلا کہ گردن پکڑ کے نبی کے سامنے جھکانا یہ صحابہ کی سنت ہے. سلم علی رسول اللہ، سلام کر رسول کو. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول کون ہے؟ صحابہ نے اشارہ کیا نبی پاک کی طرف. یہ کہا اچھا اگر اللہ کے رسول ہیں آپ تو مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، میری اونٹنی کے پیٹ میں بچہ کس کا ہے؟ سرکار نے سر جھکا لیا. سرکار نے سر، نبی کے علم میں حضوری ہوتی ہے، نبی کی جبلت، نبی کی طبیعت، نبی کی فطرت، نبی کی عادت میں حضوری ہوتی ہے. رب لوگوں کے دلوں کو اس کے سامنے کشادہ رکھتا ہے. جب اس نے پوچھا تو حضور کو پتا تھا، لیکن حضور نے سر جھکایا. کہنے کہ سر کیوں جھکایا؟ ہم نے کہا یہ تو حکمت، ابھی تو دیکھ کیوں جھکایا. سرکار نے سر جھکایا اور وہ 14 سال کے جو صحابی تھے اس نے یہودی کا گردن پکڑ لی اور فرمایا خبیث تو نے یہ سوال رسول اللہ سے کیا کیسے کہ اونٹنی کے پیڑ میں بچہ کس آئے؟ تو ان سے کیا پوچھتا ہے؟ مجھ سے پوچھ. میں ان کی نالین اٹھا اٹھا کر مجھے بھی پتا چل گیا ہے اس اونٹنی کے پیٹ میں کسی اونٹ کا بچہ نہیں، خبیث تو نے اس کے ساتھ بدفعلی کی اور تیرا نطفہ اس کے اندر ہے. یہ کہنا تھا کہ سرکار آگے بڑھے اور اس صحابی کے منہ پر ہاتھ رکھا، فرمایا جب میں نے نہیں بولا تو تو نے اسے رسوا کیوں کر دیا؟ تو پتا چلا سرکار اگر کوئی بات نہ بولے تو اس کی شرم رکھنی ہوتی ہے، اس کی شرم رکھنی ہوتی ہے، اس کی لاج رکھنی ہوتی ہے. ناز جائے تمہارا کہ تم نے حضور کی حیا اور حضور کی شرم اور حضور کی عظمت کا لحاظ نہ کیا اور تمہیں نظر ایسا آیا جیسے کتے کو ہر جگہ اڈی نظر آتی ہے اور تم گھوم گھوم کر وہاں پر صرف علم غیب کی نظیریں نکال سکے. جبکہ میں پھر عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ نبوی مزاج، نبوی جبلت اور نبوی طبیعت یہ ہے کہ اس میں علم ہوتا ہے، اس میں حضوری ہوتی ہے، اس میں غفلت نہیں ہوتی. اگر اس سے خلاف کبھی آپ دیکھو کہ غفلت ہو رہی ہے، علم نہیں ہے، تو اس سے مراد نبی کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی واقعہ ضرور ہے، یا رب کا حکم ہے، یا کوئی حکمت مستقبل کی ہے جس کی وجہ سے نبی کو اس عادت سے ہٹایا جا رہا. تو لہٰذا یہ تاریخ قرآن کے نزول میں یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی؟ اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ آج کچھ وقت کیونکہ زیادہ ہوا اس موضوع کے اعتبار سے ہم نے اس درس میں 40 منٹ کا وقت رکھا ہے. اگر آپ حضرات اس سے مطمئن ہیں تو مجھے تحریری طور پر اگر آپ لکھ دیں تو ایک مجھے ایک آسانی ہوگی، یا آپ ہمارے بچوں کے سامنے یہ نیٹ پر اس کے تاثرات کو پیش کر دیں کہ جناب اس کا وقت کتنا ہونا چاہیے آپ کی سہولت کے حوالے سے، کہ 20 منٹ ہونا چاہیے، 25 منٹ ہونا چاہیے، 40 منٹ ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ 4-4 گھنٹے تک تقریر کرتے ہیں. میں نے کہا جو بیٹھا ہوا ان کو آپ نہیں بولتے؟ بیٹھا ہوا میں نے کہا وہ 4 گھنٹے کی تقریر آپ کو یہ نہیں پتا کہ 5 مہینے میں تیار ہوتی ہے اس کی تحقیق؟ تو مجھے کوئی شوق نہیں لمبی تقریر کرنے کا، صرف یہ ہوتا ہے کہ جو علمی معاملات اور جو دینی معاملات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، اور اونٹ پٹانگ باتیں اور قصے کہانے، گھوڑے بیل اور گدھے کی کہانیوں کی بجائے سیدھا سیدھا دین قرآن و سنت کے ذریعے بیان کیا جائے، جو ضروری علم ہے اور وہ عقیدے کے اعتبار سے ہے. یہ جو گفتگو میں نے کی ہے اس پر آپ پڑھے لکھے لوگ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پر کس قدر محنت درکار ہوتی ہے. تو ہم مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مختصر وقت، یہ تربیت کا مہینہ ہے، تو آپ کے سامنے یہ سارے علمی مضامین رکھ دی جائے. پھر بھی میں آپ کی طبیعت، آپ کی وقت، آپ کی سہولت، یہ میرے لیے سب سے اہم ہے. آپ ہمیں ضرور متوجہ فرمائیں کہ 15 منٹ ہونا چاہیے، 20 منٹ ہونا چاہیے، ہمارے اعتبار سے یہ 40 منٹ ہونا چاہیے. اس میں آپ کی جو رائے ہے انشاءاللہ وہ ہمیں آپ تحریری طور پر، یہ ہمارے جو بچے ان کو آپ اگر مطلع کریں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت مفید ہوگا، کیونکہ ہم نے آپ کو مرید نہیں بنانا، نہ کوئی تنظیم میں آپ کو لینا ہے، ہمارا مقصد ہے آپ تک دین پہنچانا. تو جیسی آپ کی طبیعت ہوگی یہی ہماری حرص ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی تقاضا نہیں ہے. لہٰذا یہ نزول قرآن جو آج کا ہمارا عنوان تھا، اس بحث کو رکھنے کا موضوع یہ تھا کہ میں اور آپ قرآن کی اس بنیادی تاریخ سے واقف ہو جائیں، اور ہمارے بچے اور ہمارے وہ نوجوان جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ بنیادی باتیں جو مختصر میں نے آپ کی خدمت پیش کی ہے وہ ان کے علم کے اندر آئے، تاکہ وہ خود بھی اس کو سمجھ سکے اور قرآن کے حوالے سے جب مطالعہ کریں تو ان کا دل خود بھی مطمئن رہے اور دوسرے تک وہ اس بات کو پہنچا سکے. کل کا موضوع انشاءاللہ عزیز اس نزول قرآن کے کچھ اور آبھاس اور شان نزول کی اہمیت پر انشاءاللہ کے انفرادی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین اس جستجو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے، حسد سے محفوظ فرمائے. یہ قرآن کا مہینہ ہے، مل کر کہیے یہ قرآن کا مہینہ ہے. ہمیں دل لگا کر قرآن سے متعلق آگاہی حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. اور جتنا وقت آپ نے اللہ کی راہ میں دیا ہے اللہ رب العالمین اس کے صدقے آپ کے ظاہری باطنی تمامی معاملات کو اس قرآن کی برکتوں سے حل فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.